تفسیر سورت منافقون مدنی سورت ہے، دو رکوع اور 11 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 183، حروف 821 ہے۔ اس سورت کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورت جمعہ، اور سورت اذا جاءک المنافقون پڑھنا مسنون ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورت منافقون، اس کے جو دو رکوع ہیں، اور آپ دیکھیے کہ پہلا رکوع جو ہے اس میں منافقین کے کردار پر بحث کی گئی ہے، ان کی اصل بیماری جو ان کا مرض نفاق کا ہے اس کو، اس سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اور اصل بیماری کیا تھی؟ دنیا کی محبت میں گرفتار۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ مدنی دور میں جو منافقین کا کردار ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست تبصرہ کرتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اذا جب جاءک آتے ہیں آپ کے پاس، تا کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو کون رسول اللہ کے پاس آتے ہیں؟ المنافقون، منافق۔ تو منافق واحد ہے، منافقون جمع ہے، اور نون فا قاف جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہے وہ ٹنل کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ٹنل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک راستے سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ زمین دوز راستے ہوتے ہیں نا۔ تو نافقہ چوہیا کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر راستہ بناتی ہے اور اندر ہی اندر جو ہے وہ گڑبڑ کرتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح منافق کیا کرتا ہے کہ ایک راستے سے کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں سچا مسلمان نہیں ہوں، میں تو ایسے ہی وقتی طور پر ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں۔ اسی طرح انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا روٹ بھی یہی ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے پیسے آتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے آپ دیتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، قالا واحد ہے، قالو جمع ہے، تو وہ کہتے ہیں نشہدو، اور نشہدو جو ہے یہ شین ہا دال سے ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اشہدو ہوتا تو میں گواہی دیتا ہوں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، انہ کا، بے شک تو۔ یاد رکھیے گا جب نشہدو کے ساتھ انہ آ جائے، تاکید کے لیے آتا ہے نا انہ، تو پھر معنی ہو جاتے ہیں حلفیہ کہ جیسے وہ حلفیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، انہ کا لرسول اللہ، کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ منافق ہیں، اور کیا کہہ کیا رہے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ ایک طرف وہ تاکیدن کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہنے والے ہیں یہ ہیں منافق۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ بات وہ والی جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، وہ بات ویسے بجائے خود تو سچی بات ہے، لیکن ان کا جو اپنا عقیدہ ٹھیک عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ یہ اپنی زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، اپنے اس قول میں یہ جھوٹے ہیں۔ آپ کے رسول ہونے کی جو یہ شہادت دے رہے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ شہادت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک اصل بات جس کی گواہی دی جائے، دوسری اس بات کے متعلق شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات بجائے تو خود سچی ہے، لیکن شہادت دینے والے کا عقیدہ بھی وہی ہو جو وہ زبان سے کہتا ہے، پھر تو سچی گواہی ہے. لیکن اگر جو ہے وہ بات اپنی جگہ جھوٹی ہو، شہادت دینے والا اس کے حق میں جو ہے اس کے حق ہونے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، تو وہ شخص سچا ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹی بات ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، سچی گواہی نہیں دی. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے انک، بے شک آپ، لرسولہ، البتہ اس کے رسول ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یہ بات پتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، جہاں تک تمہارے رسول ہونے کا تعلق ہے تو آپ کی رسالت منافقین کی شہادت کی محتاج نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہنا نا واللہ یعلم انک لرسول، تو یہ اللہ کی گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے، یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، بے شک منافق، منافق واحد ہے اور ایک منافق نہیں، بہت سے منافق ہیں، اور یہ سارے منافق کیسے ہیں؟ لکاذبون، یہ البتہ جھوٹے ہیں. یہ جو ہے نا کہ واللہ یشہد ان المنافقون ان المنافقین لکاذبون، یہ بڑا بلیغ فقرہ ہے اور موقع کی مناسبت سے ہے کہ اللہ کو ان جھوٹے منافقین کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. تو یہاں پر جو منافق کا کردار سامنے آ رہا ہے، دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو ان کے قول اور فعل میں تضاد، دوسرا جھوٹی قسمیں کھانا، تیسرا ان کا جھوٹ بولنا. اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ حلفیہ ان کو باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنتن، بنا لیا ہے، بنا رکھا ہے انہوں نے ایمانہم، اپنی قسموں کو. یا میم نون اس کا روٹ ہے اور یہ دائیں ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یمن، یمین، اصحاب الیمین. اور وہ کیا کرتے تھے؟ کبھی قسم کھاتے ہوئے دایاں ہاتھ ہاتھ میں لیتے اور پھر قسم کھاتے تھے، جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی وعدہ کرنا، تو قسم کھانے کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، اور ایمان اس کی جمع ہے. کہ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو جنتن، اور جنتن جو ہے یہ ڈھال کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ہے جیم نون نون. اور جنین، جنین کیا ہوتی ہے؟ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. جنت آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، جن جو نظر نہیں آتے. اور اسی طرح جو ہے منافق کیا کرتے تھے؟ قسمیں کھاتے تھے، اور اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا. ان کی قسمیں کھانے کا حال کیا تھا؟ کہ قسمیں کھاتے جاتے تھے اور ان کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا. اور یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اور ڈھال کسے کہتے ہیں؟ وہ معروف ہتھیار جو دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے اس کے وار کے سامنے کر کے وار کو روکا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے. یعنی ڈھال کے اندر آپ چھپ گئے. ڈھال کو کیا کیا؟ وہ لوہے کا جو ہے ایک اوزار ہوتا ہے کہ اس کو سامنے لایا جائے اور اپنا وجود، اپنا جسم چھپا لیا جائے. اور یہ ڈھال کا لفظ اب آپ دیکھیں، ویسے تو اوزار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اب یہاں پہ قسموں کو ڈھال بنانا، تو یہ مادی اور معنوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. یہ کسی چیز کی آڑ لے کر، کسی چیز کو ہتھیار بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا جائے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ لوہے کے اوزار پہن کر وہ خود وغیرہ، جو کہ جنا کے طور پر جنگ میں وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ منافق کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ وہ تھے جھوٹے، عمل کرتے نہیں تھے، جی جان کی بازی لگاتے نہیں تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب ان کا نفاق کھلنے لگتا، जब उनका पता चलता कि ये सच्चे नहीं है, ये झूठे हैं, उनके किरदार का खोट सामने आता, फौरन कसम खा लेते और कसम को आड़ के तौर पर सामने लाकर लोगों को प्रूफ करना चाहते कि देखे हम तो सच्चे हैं, ये उजर था, ये बहाना था, ये मुश्किल थी, वरना हम तो जरूर आपके साथ आते और आपके साथ चलते। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है। सूरत कलम में भी आप जो है वो पढ़ सकती हैं कि वला तोते कुल हल्लाफे महीन, और तुम ज्यादा कसमें खाने वाले जलील की बात पर कान मत धरो। फिर इसी तरह आप देखिए के सूरत कलम के बाद सूरत मुजादला, सूरत मुजादला की आयत 16, इत्ताखजू अईमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाही फलहुम अज़ाबुम मुहीन। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है, बस वो अल्लाह की राह से रुक गए और इनके लिए एक जलील करने वाला जो है वो अजाब है। तो यहां पे क्या बात बताई जा रही है कि इन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है। फसद्दू, पस ये रुकते हैं और रोकते हैं। सद्दा का लफ्ज लाजिम और मुतद्दी दोनों तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या बात पता चलती है कि वो खुद भी अल्लाह के रास्ते से रुकते थे और लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकने की जो थी वो तदबीर करते थे, और उनकी ये साजिशें जो है वो क्या करती थी, इससे जो है वो दीने इस्लाम को जो है वो सपूताज करते थे, उसको कमजोर करते थे। तो अव्वल तो वो अमल नहीं करते थे, और जब भी जिहाद की अमल की आयतें नाजिल होती थी तो वो लोगों के दिल खट्टे करते थे, बहाने बनाते थे कि ये मुश्किल है, ऐसा नहीं कर सकते। तो और फिर ये भी कहते थे कि इतनी खतरात में जाने की और बाजी लगाने की क्या जरूरत है, ये तो अपने आप को खतरे में डालना है। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, तो कसमें खा खा कर ये खुद भी अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं और दुनिया को भी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। आप सोचे कितना बड़ा जुर्म है ना, खुद तो करना ना और दूसरों को भी करने ना देना। इन्नहुम सा मा कानू यअमलून, बेशक ये लोग जो हैं सा बुरा, मा कानू जो करते हैं, या अमलून वो अमल, तो कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये कर रहे हैं। तो इनकी इनके ये अमल क्या थे, मुनाफकत, कसमें खाना, झूठे बनना, और फिर ये के जो है वो अपनी कसमों को अपने लिए ढाल बनाना और अल्लाह के रास्ते से खुद भी रुकना और औरों को भी रोकना। और अब ये मुसलमानों के अंदर जो है ये बीमारी बहुत ज्यादा पाई जाती है, मुनाफकत भी है और खुद करना नहीं चाहते और जो कर रहे होते हैं ताने तीर निस्तर चुबो चुबो कर लगा लगा कर जो कर रहे होते हैं उनको भी जो है वो हटा देते हैं, उनके दिल भी बुरे कर देते हैं। अच्छा आप देखें कि मुनाफिक का किरदार क्या होता है कि मौका शनास होता है ना, अपने आप को बड़ा वो अकलमंद समझता है, इसलिए कि वो कसमें भी खाता है और फिर वो झूठ बोल लेता है और फिर वो दुनिया के लिए सब कुछ करता है, तो अपने आप को वो अकलमंद समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उनको क्या कह रहे हैं कि ये सियासत नहीं है, ये इनकी अहमकाना चाल है, कसमों की आड़ में ये बच गए हैं, कसमें खा खा कर इन्होंने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया है, लेकिन हाल क्या है, इन्नहुम सा मा कानू यअमलून। फिर आप देखिए आयत नंबर 3 में क्या कहा, जालिका भी अन्नहुम, ये सब कुछ इस वजह से है, आमनु, कि ये लोग ईमान लाए, तुम कफारू, फिर इन्होंने कुफर किया। तो इनके बुरे अमल क्यों हैं, बुरे अमल तो काफिरों और मुशरिकों के भी हैं, लेकिन इनके अमल बुरे इसलिए हैं कि ईमान लाने के बाद इन्होंने कुफर किया है। फतोबी आला कुलूबिहिम, फिर इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। तो तोए बाएन जो है इसके मानी क्या होते हैं, मोहर लगाना। और आप देखें कि किसी को जब सील्ड कर दिया जाए तो फिर क्या होता है कि बाहर की चीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती, अंदर की चीज जो है वो बाहर आ नहीं सकती। तो अब यहां पे ये बात बताई जा रही है कि इनके निफाक, झूठ और झूठी कसमों की वजह से अल्लाह ताला ने इनके जो दिल हैं उन पर मुहर लगा दी है। मुहर के लिए कुरान में दो लफ्ज आए हैं, ایک تو یہ تباہ کا اور دوسرا ختمہ کا. تو جب کوئی چیز جیسے بھر جاتی ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. مثلا اب آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ نہر بھر گئی تتبع نہر, اسی طرح جو ہے وہ سکہ ڈھالنا تبا دراہن, اسی طرح جو مہر لگانے والی مشین ہے اس کو متبع کہا جاتا ہے. تو کسی چیز کے اختتام پر یا مکمل ہونے پر جو چھاپ یا مہر لگائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے توئے با عین. تو مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے وہ چیز جو ہے مکمل ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, اب ثابت اور لازم جو ہے وہ رہے گی. تو اس سے جو ہے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے نفاق اور جھوٹ کی وجہ سے, ایمان لا کر کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو ہے مہر لگا دی. کہاں پہ؟ الا قلوبہم, ان کے دلوں پر. قلب کی جمع ہے قلوب, اور جب مہر لگا دی تو حال کیا ہے؟ فہم لا یفقہون, اب یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. کیا نہیں سمجھتے؟ نہ ایمان کی حقیقت نہ دین کی حقیقت. اور یہ جو سمجھنا ہے, سمجھنے کے لیے بھی قرآن میں جو ہے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یفقہون, فی قاف ہا, اس کا روٹ ہے فقہ, اور سمجھنے کا یہ تیسرا درجہ ہے. قرآن میں چار لفظ آئے ہیں, یہ تیسرا درجہ ہے. اور الفقہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے علم حاضر سے علم غیب تک پہنچا جائے. کہ جیسے کچھ مثال سامنے آ گئی تو اس مثال کو سامنے رکھ کر آئندہ جو آنے والے معاملات ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے. اسی کو کہتے ہیں کسی معاملے میں سوجھ بوجھ حاصل کرنا, تفقہ, فقیہ, معاملے کی طے تک پہنچنا, مسائل کا حل نکالنا. فہم لا یفقہون, اب یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ بات کو سمجھ کر ہی نہیں دیتے. اللہ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک روشنی پیدا کر دیتے ہیں, نور. اور کیا ہوتا ہے کہ جون جون وہ اسلام کی قدر کرتے چلے جاتے ہیں ان کے ایمان کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اگر وہ کمی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ان سے چھین لیا جاتا ہے. آپ نے سورت بقرہ میں بھی مثال پڑھی تھی کہ منافق کیا ہے کہ جہاں مشکلات پریشانیاں دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے, بجلی, کڑک, چمک, رات, جب سہولتیں دیکھتا ہے تو پھر چلنے لگتا ہے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کا جو کردار ہوتا ہے اور جو مہر ہوتی ہے, پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے وہ بھی لے لیا جاتا ہے پھر جو ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان لا کر کفر کرنے کی وجہ سے ایک طرف اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, دوسری طرف اب ان کا حال یہ ہے, فہم لا یفقہون, اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا, جھوٹ بولتے ہیں, کوئی بات سمجھ نہیں آتی. دنیا خوب سمجھ میں آتی ہے تو سمجھ میں پھر کیا نہیں ان کو آتا, ان کو جو ہے وہ ایمان کی حقیقت اور اسلام کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. اور منافق کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو, جو سچے مسلمان ہیں ان کو بیوقوف ہی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ موقع شناس ہونا چاہیے, مطلب پرست ہونا چاہیے, اور یہ تو بیوقوف ہیں, سچ بولتے ہیں, ان کے سچ نے ان کو یہ دن دکھائے. تو الٹا جو ہے ان کو رگیتتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہاں پہ منافق کا کردار, اس کی شرارت, اس کی حرکتیں جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ ان آیات کو اور اس سورت کو سمجھنے کے لیے جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس سورت کا شان نزول ہے اس کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں, اور منافقوں کا کردار جو مدنی دور میں تھا. کیونکہ یہ وہ سورت, جیسے المنافقون جو نام ہے پہلی آیت سے لیا گیا ہے نا, کہ اذا جاءک المنافقون, اور یہ جو نام ہے نا یہ سورت کا عنوان بھی ہے. بعض نام علامتی نام ہوتے ہیں نا, لیکن یہ سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی. اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم وہ واقعہ دیکھیں اور دوسری طرف مدینہ میں منافقین کا کردار. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو کتنے قبیلے وہاں پہ رہتے تھے؟ یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ تین. ایک بنو نذیر, بنو قینقہ اور بنو قریظہ. اور دو کون سے قبیلے تھے؟ اوس اور خزرج, دو قبیلے تھے. اور اوس اور خزرج کا حال کیا تھا کہ آپس میں خانہ جنگیاں مسلسل لڑتے رہتے تھے. اور لڑائی کون کرواتا تھے؟ یہودی لڑائی کرواتے رہتے تھے. اب ہوا کیا کہ خانہ جنگیوں سے وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ مل کر رہیں. پھر انہوں نے اپنا متحدہ طور پر اور متفقہ طور پر اپنا ایک بادشاہ جو تھا نا بنایا, اور اس کی نا تاج پوشی کی رسم ہونے والی تھی اور اس کے لیے سونے کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا. اور یہ بادشاہ کون تھا جسے وہ بنا رہے تھے؟ عبداللہ بن ابی. اور بس اب رسم ہونے والی تھی, تاج بن چکا ہے, اور قبیلہ خزرج کا یہ رئیس تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. اور کہتے ہیں کہ قبیلہ خزرج میں تو اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی. اب اوس کے لوگ بھی اس پہ جمع ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو اپنا ہم لیڈر بنا لیتے ہیں. اور ایسے میں ہوا کیا کہ اسلام کا چرچا مدینے میں پہنچا. اب ان دونوں قبیلوں کے جو باثر آدمی تھے اور جو سردار تھے اور عوام تھی, انہوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا. ہجرت سے پہلے ہی بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی گئی, اسی وقت حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ جو ہے وہ کیا چاہتے تھے, وہ اس دعوت کو صرف اس مسئلے سے مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بھی بیعت اور دعوت میں شریک ہو جائے تاکہ مدینہ بالاتفاق اسلام کا مرکز بن سکے. لیکن جو وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی, اور تمام شرکا جن میں دونوں قبیلوں کے 75 آدمی موجود تھے 75, انہوں نے جو ہے ہر خطرہ مول لینے لے کر حضور کی جو ہے وہ دعوت کی بیعت کر لی. آپ پہلے بھی سورت انفال, سورت توبہ, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ تبوک, غزوہ خندق, مختلف اس میں آپ منافقین کا کردار پڑھ چکی ہیں. اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, انصار کے ہر گھرانے میں اتنا اسلام پھیل چکا تھا کہ حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. اور وہ کون تھا؟ ہاں ان کا نام بھی عبداللہ تھا. تو وہ جو تھے عبداللہ بن ابی جو ہے بالکل بے بس ہو گیا, اور اس کے پاس جو ہے بے بسی کے سوا چارہ بھی کیا تھا کہ گھر کے اندر سے بھی جو ہے آپ سوچیں کہ بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے. پھر بڑے بڑے سرداروں نے اور عام عوام نے بھی اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. پھر تیسری طرف یہ ہے کہ عوام بھی جو ہے بڑی سرگرمی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو اب اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی اسلام کو قبول کر لے. تو اپنی سرداری کو بچانے کے لیے پھر وہ خود بھی مسلمان ہو گیا. اس کو اس بات کا شدید غم تھا, شدید جو ہے وہ قلق تھا کہ رسول اللہ نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے. کئی سال تک وہ اپنے منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا غم جو ہے وہ طرح طرح سے اس کے رنگ دکھاتا رہا. ایک طرف تو وہ جمعے کے دن رسول اللہ کا خطبہ, جب آپ خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے تو عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہتا, حضرات یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے, لہذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں. ایک طرف تو اس کا یہ حال تھا کہ اپنے آپ کو نمایاں کرتا اور لوگوں کو یہ کہتا, دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ جو تھا نا وہ چاک ہوتا جا رہا تھا. مخلص مسلمانوں کو یہ بات پتا چل رہی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ اور اہل ایمان کے گروہ سے جو ہے وہ دلی دشمنی رکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ عبداللہ بن عبی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس کی شکایت کی. یہ سعد بن عبادہ کون تھے؟ ایک سردار تھے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتی ہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب یہود بنو قینقہ کی بد عہدی پر جو ہے وہ رسول اللہ نے ان پر چڑھائی کی، اب یہ شخص پھر اٹھ کر کھڑا ہوا یہودیوں کی حمایت میں اور رسول اللہ کی زرہ پکڑ کر کہنے لگا، یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے، آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں. تو یہودیوں کی اس نے حمایت کی. پھر غزوہ احد کے موقع پر بھی عبداللہ بن ابی نے کیا غداری کی تھی، عین وقت پر 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا. بڑا نازک موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی تھوڑے سے لوگ تھے، ہے نا، 1000 کے قریب، اور ان میں سے بھی یہ 300 کے قریب آدمی توڑ کر لے آیا. اور آپ سوچیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 700 جو ساتھی تھے، انہوں نے 3000 دشمنوں کا جو ہے مقابلہ کیا. تو کتنا سخت وقت تھا نا. پھر جب یہ غزوہ احد کے موقع پر اس نے غداری دکھائی تو مسلمان جو تھے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے. اب ہوا کیا کہ غزوہ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص حضور کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ لیا. لوگوں نے کہا، بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو. مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ علانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی. اس پر وہ برہم ہو کر لوگوں کی گردنوں سے کودتا پھانتا مسجد سے نکل گیا. مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو اور رسول اللہ سے استغفار کی درخواست کرو. اس نے بگڑ کر جواب دیا، میں ان سے کوئی درخواست استغفار کی کرانا نہیں چاہتا. پھر اسی طرح آپ نے ابھی سورت حشر میں پڑھا کہ غزوہ بنو نذیر کے موقع پر اس کا رویہ کیا تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے لوگوں کو جلاوطنی کے لیے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا. بنو نذیر کے لوگوں کو اس نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ اس نے کہا تھا، میں اور میرے ساتھ 2000 آدمی تمہاری مدد کو آنے کے لیے تیار ہیں، تم نکلنا مت یہاں سے. اور جب وہ نکلے تو پھر یہ کوئی نہ گیا مدد کرنے کے لیے. تو خفیہ طور پر راز اور ساز باز اور باتیں کرنا، یہ اس کا کردار تھا. اب جب جو ہے وہ اس کا یہ، آپ سوچیں کہ ایسے وہ معاملات کرتا تھا اور رسول اللہ صبر کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے تھے. اب اس کے ساتھ منافقین کا ایک بڑا جتھا تھا، پھر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار بھی اس کے حامی تھے، اور مدینے کی آبادی میں سے کم از کم 1/3 اس کے ساتھیوں کی تھی. جیسے غزوہ احد کے موقع سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ 1000 میں سے کتنے نکلے، 300 نکل گئے، تو کتنی آبادی اس کے ساتھ تھی؟ 1/3. یہ دلیل ہے کہ اتنی اس کے ساتھ تھی. اب جو ہے کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے غزوہ بنی مستلق، اور غزوہ بنی مستلق کو جو ہے وہ غزوہ موریسی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اس موقع پر جو ہے وہ دو فتنے اور کھڑے کیے. ویسے یہ جو غزوہ ہے نا، یہ غزوہ بنی مستلق، میم سواد توے لام قاف، اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں. اور چونکہ یہ غزوہ جو ہے پانی کے چشمے یا کنویں پر ہوا تھا، اس پانی کے چشمے یا کنویں کا نام موریسی تھا. اس کو آپ لکھیں، کیسے لکھیں گی؟ میم را یا سین یا عین، موریسی. تو چشمے یا کنویں کا نام موریسی تھا، تو کیونکہ وہاں پہ ایک آبادی تھی جو آباد تھی، ایک بستی تھی جو وہاں پہ رہتی تھی، تو بنی مستلق والے جو تھے جو اس کنویں یا چشمے کے ارد گرد آباد تھے اس سے مسلمانوں کا یہ غزوہ ہوا تھا. تو جب وہ غزوہ ہوا تو عبداللہ بن ابی نے دو اور بڑے فتنے کھڑے کیے. ایک فتنہ کون سا تھا؟ آپ سورت نور میں پڑھ چکی ہیں واقعہ عفق, اس کو واقعہ عفق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور دوسرا ایک اور تھا. دوسرا کیا تھا کہ اب اسلام کا لشکر بھی اس بستی پر ٹھہرا ہوا تھا وہ چشمے کے پاس. تو اب ہوا کیا کہ پانی پر دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا. ان میں سے ایک کا نام جہجہ بن مسعود غفاری تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے تھے. اور دوسرے صاحب تھے سنان بن وبر الجہنی جن کا تعلق خزرج کے ایک قبیلے کا یہ حلیف تھا. اب کیا ہوا کہ بات صرف زبانی جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اس تک نہ ہوئی بلکہ جو ہے وہ گالی گلوچ سے بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی, ہاتھا پائی. اور جہجہ نے سنان کے ایک لات رسید کر دی جسے اپنی قدیم یمنی روایات کی بنا پر انصار سخت توہین اور تذلیل سمجھتے تھے. اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا کیونکہ وہ انصار میں سے تھے. اور جہجہ نے مہاجرین کو آواز دی کیوں کہ وہ مہاجرین میں سے تھے. عبداللہ بن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خسرت کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو. ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے. قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے جہاں ابھی ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے تھے اور اس کو شکست دے دی تھی اور وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. لیکن یہ جو تعصب کی آگ اور جنگ اس نے بھڑکانی شروع کی, اب قریب تھا کہ انصار اور مہاجرین میں جنگ شروع ہو جاتی. لیکن جو ہے اب جب وہ زور زور سے چیخ رہا تھا پکار رہا تھا, یہ شور سن کر رسول اللہ نکل آئے اور آپ نے فرمایا ما بال و داول جہلیہ, یہ جہلیت کی پکار کیسی؟ مالکم ولی دعوت الجہلیہ, تم لوگ کہاں اور یہ جہلیت کی پکار کہاں؟ دعوها فإنها منتنا, اسے چھوڑ دو یہ بڑی گندی چیز ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہی کہ رنگ نسل قبیلہ برادری اور علاقے کے نام پر لوگوں کو پکارا جا رہا ہے, یہ تو جہلیت کی پکار ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جو تھے وہ مصلحت کوش تھے, کتنے سمجھدار تھے, اور آپ نے جاہلیت کی پکار کو گندی اور گھنونی چیز قرار دیا کہ مسلمان جو ہیں ان کی بنیاد تو اسلام ہے. تو اب جو ہے یہ ذات پات کی بنا پر جو ہے وہ کیوں پکارا گیا؟ پھر کیا ہوا کہ اس پر دونوں طرف کے جو نیک لوگ تھے وہ آگے بڑھے, معاملہ رفع دفع کرا دیا گیا اور سنان نے جہجہ کو معاف کر کے پھر صلح جو تھی وہ کر لی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ غزوہ بنو مستلق زیادہ مشہور نہیں ہوا, لیکن یہ جو دو فتنے اس نے اٹھائے نا عبداللہ بن ابی نے, یہ بہت مشہور ہو گئے. ایک طرف سورت منافقون نازل ہو گئی, دوسری طرف واقعہ عفق سورت نور, کتنی زیادہ آیات اس سے متعلق ہیں. آپ غزوہ بنو مستلق کے بارے میں بھی تھوڑا سا سن لیں. غزوہ بنی مستلق جو ہے یہ تھا کیا؟ کہتے ہیں کہ شعبان 6 ہجری میں اور بعض کہتے ہیں شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا. اور رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ غزوہ یعنی کیا خبر ملی کہ بنی مستلق کے رئیس حارث بن درار دوئر را الف را درار, حارث بن درار رسول اللہ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کو یہ خبر ملی. یہ حارث بن درار کون تھے؟ حضرت جویریہ کے والد, حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد جو بعد میں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں داخل ہوئیں, اور بعد میں تو حضرت حارث بن درار بھی مسلمان ہو گئے تھے. رسول اللہ کو جب ان کی جنگی تیاری کی خبر ملی تو رسول اللہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. اس جہاد کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی اس لالچ میں نکلے کہ ہمیں بھی مال غنیمت حصے میں ملے گا, کیونکہ یہ لوگ باوجود جو ہے وہ ایمان لانے کے دل سے قطعی طور پر کافر اور منکر تھے. اور ان کو یہ بات ہی پتا تھی کہ رسول جا رہے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے اور آپ یقیناً فاتح اور غالب ہوں گے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق کے مقام پر پہنچے, یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو ہے وہ موریسی کنویں پر پہنچے, کیونکہ اس جنگ کو دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے, غزوہ بنی مستلق یا پھر جو ہے وہ غزوہ موریسی. تو جب آپ وہاں پہ پہنچے تو دونوں طرف سے جنگ کی صفیں مرتب ہوئیں, تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور بنی مستلق کے بہت سے آدمی مارے گئے, باقی بھاگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فتح عطا کی, ان کے کچھ اموال غنیمت اور کچھ مرد اور عورت قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور اس طرح سے یہ جنگ ختم ہوئی. آپ اس کی تفصیلات رہی کل مختوم میں پڑھ سکتی ہیں, اور تجلیات نبوت میں, اور محسن انسانیت میں, اور سیرت ابن حشام میں, اور سیرت رحمت اللہ العالمین میں, اور بے شمار کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں, کہیں سے بھی آپ اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے گا. تو بہرحال میں نے آپ کو مختصر سی بات بتائی کہ یہ جو ہے وہ غزوہ ہوا. اچھا, اب جب یہ غزوہ ہو گیا, مسلمانوں کو فتح ہو گئی, اب پانی پر انصار اور مہاجرین میں سے ایک ایک میں جھگڑا ہو گیا, اور عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ فتنہ کھڑا کیا. اب اور اس نے کیا کیا, اب عبداللہ بن ابی کے دل میں چونکہ نفاق تھا, اس نے لوگوں کو جمع کیا. رسول اللہ نے تو لوگوں کو جمع کر کے جو ہے اس معاملے رفع دفع کروا کے صلح کروائی, عبداللہ بن ابی نے جمع کر کے لوگوں سے کہا اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت کر رہے تھے, مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو. کنگلے کس کو کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو غریب مہاجرین تھے. اور یاد رکھیے گا کہ مدینہ کے منافقین ان تمام لوگوں کو جو اسلام قبول کر کے مدینہ میں آ رہے تھے ان کو جلابیب کہا کرتے تھے. اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں جیسے گلیم پوش یا موٹے جھوٹے کپڑے وغیرہ پہننے والے, چھوٹے موٹے یا موٹے جھوٹے کپڑے پہننے والے, ایسے ہی بس اوپر ڈال لینا. غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے وہ جلابیب یا کنگلے کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ اب تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو. ابن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا, ان باتوں سے وہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا, کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے. تم لوگوں نے, اب عبداللہ بن ابی اور کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی, ان پر اپنے مال تقسیم کیے, یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے. ہماری اور ان قریش کے کنگلوں یا اصحاب محمد کی حالت پر تو یہ مثال سچ ثابت ہوتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے, تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں. خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک تو عبداللہ بن ابی اور جو اس کے ساتھی منافق تھے, جو مدینہ کی 1/3 آبادی تھی, اب یہ آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے. اب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت اتفاق سے حضرت زید بن ارقم وہاں موجود تھے, وہ ایک کم عمر لڑکے تھے. انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا, اور ان کے چچا کون تھے؟ انصار کے رئیسوں میں سے. انہوں نے جا کر رسول اللہ کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا. حضور نے حضرت زید کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا منو ان دہرا دیا, بالکل ٹھیک ٹھیک الفاظ جو تھے وہ بیان کیے. حضور نے فرمایا شاید تم عبداللہ بن ابی سے ناراض ہو, ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو, ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ عبداللہ بن ابی یہ کہہ رہا ہے. مگر زید نے عرض کیا نہیں حضور, خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے. اس پر حضور نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کہیں. انصار کے لوگوں نے بھی کہا کہ حضور لڑکے کی بات ہے, شاید اسے وہم ہو گیا ہو, یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے, اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ کیجئے. قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے بھی زید کو ملامت کی اور وہ بےچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ رہے, مگر حضور زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی, اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے. حضرت عمر کو جب پتا چلا تو انہوں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں. یا اگر مجھے یہ اجازت دینا آپ مناسب خیال نہیں کرتے تو انصار میں سے ہی حضرت معاذ بن جبل، عباد بن بشر، سعد بن معاذ، محمد بن مسلمہ کو حکم دے دیجئے. مطلب حضرت عمر اگر گردن اڑاتے تو مہاجر نے انصار کی گردن اڑائی تو ایک اور فتنہ کھڑا ہو جاتا. لیکن آپ نے کیا کہا؟ پھر کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر آپ یہ مناسب خیال نہیں کرتے کہ میں مہاجر ہوں، میرے ہاتھوں اس کے مارے جانے سے فتنہ بھڑک اٹھنے کا خطرہ ہوگا، تو آپ انصار میں سے کسی بزرگ کو مقرر کر دیجئے. مگر حضور نے فرمایا، کیوں آپ چاہتے تھے حضرت عمر کہ مقرر کریں کہ کوئی قتل کرے اسے، لیکن آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. اس کے بعد آپ نے فوراً ہی کوچ کا حکم دیا، حالانکہ حضور کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا. مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے، یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے. پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے. یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو کچھ مریسے کے کنویں پر پیش آیا تھا تو کیا ہو جائے، پھر لوگ وہ جو واقعہ ہے اس کو بھول جائے، تاکہ اس کے اثرات لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں. راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت اسید بن حدیر نے آپ سے وہ ملے اور پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے وقت پوچھ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا، اور آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ فرمایا، عبداللہ بن ابی. انہوں نے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ فرمایا، اس نے کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، عزت والے تو آپ ہیں اور وہ ذلیل ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں. اب یہ جو اس نے باتیں کہی تھی نا، آگ کی طرح رفتہ رفتہ تمام انصار میں پھیل گئیں، اور لوگوں کے دل میں عبداللہ بن ابی کے خلاف جو ہے وہ سخت غصہ پیدا ہو گیا. اب لوگوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ جا کر رسول اللہ سے معافی مانگو، مگر اس نے تڑخ کر جواب دیا، تم نے کہا کہ ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا اپنے مال کی زکات دو، میں نے زکات بھی دے دی، اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ محمد کو میں سجدہ کروں. یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن ابی نے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنے لگا کہ اب میں محمد کو سجدہ کروں. محمد کو سجدے کے لیے تو اسلام قرآن کہتا بھی نہیں ہے نا، لیکن دیکھیں کیسے بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اپنی غلطی کوئی نہیں مانتا اور میں کوئی نہیں جو ہے وہ سجدہ کرنا کرتا. یعنی سجدہ سے مراد یہ کہ میں معافی مانگنا گویا کہ سجدہ ہے. اب ان باتوں سے اس کے خلاف جو مومنین انصار کے اندر تھے نا، ان کی ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی. کیوں؟ کہ وہ انصار میں سے تھا، ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی. اب جب قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا، جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے، تلوار پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے اور بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہوگا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی. خدا کی قسم، آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ سوچیں ذرا، یہ تھا ایمان جو صحابہ کے اندر تھا. بیٹا جو ہے مان رہا ہے کہ غلطی میرے باپ کی ہے. اب خونی رشتے جو ہیں وہ ماند پڑ گئے ہیں، اور اسلام کا اور ایمان کا رشتہ جو ہے نا غالب آ گیا ہے. تو رشتہ دوستی کا ہو یا پھر خون کا ہو، والدین اور اولاد کا ہو یا پھر جو ہے آپس میں قبیلہ اور برادری کا ہو، ایک ملک یا ایک قوم کا ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایمان کا رشتہ جو ہے وہ خون کے رشتے پر غالب آتا ہے اور بھاری ہوتا ہے. اب وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ آپ کو اجازت نہ دے. اس پر عبداللہ بن ابی چیخ اٹھا، خزرج کے لوگوں، ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے. لوگوں نے یہ خبر حضور تک پہنچائی. اب وہ کھڑے ہیں اور اس کو داخل نہیں ہونے دے رہے، اپنے باپ کو بیٹا داخل نہیں ہو رہا، تلوار لے کر کھڑا ہے کہ داخل نہیں ہو سکتے. آج فیصلہ ہوگا کہ عزت کس کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی یا آپ کی. اب جو ہے اب وہ چیخنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، میرا ہی بیٹا ہے اور مجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتا. پھر اس وقت جو ہے خبر رسول اللہ تک پہنچائی گئی، آپ تک بات گئی، اور آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں, اگر اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کیوں عمر اب تمہارا کیا خیال ہے, جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجئے اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی, آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے. اب تو بیٹا بھی تیار ہو گیا ہے کہ وہ اس کا نفاق اب کھل کر سب کے سامنے آ گیا ہے, سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات صرف چند لوگوں کو یا ذمہ دار کو ہی پتا ہے, اللہ کے نبی کو پتا ہے, باقی لوگ تو پھر اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے مہاجرین کے خلاف ہو جاتے. لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے اجتماعی زندگی میں کہ اس کا نفاق, اس کا جھوٹ, اس کی قسمیں, اس کا اندر کا کبر خود ظاہر ہو گیا. کہا کہ اگر آج میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی بر حکمت تھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو فتنے ہوتے ہیں نا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فتنے جو ہیں وہ حکمت اور تدبر سے اس طرح حل کیے جاتے ہیں کہ منافق اور فاسد لوگ, مفسد لوگ جو ہیں وہ فتنوں کے ذریعے ان کو اور شے نہ ملے, اور بعض اوقات ان کو اگنور کیا جاتا ہے. جب بات حد سے گزر جائے تو پھر اس کو طاقت سے اور جو ہے وہ طاقت کے ساتھ بھی اس کا جو ہے وہ تلا کما کیا جا سکتا ہے, استحصال کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ سیاسی طاقت کا استعمال کر کے عبداللہ بن ابی کو سزا دے سکتے تھے, لیکن آپ نے اس لیے سزا نہ دی, نرمی کا سلوک آپ نے کیا. اور وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی تھے اور دو تین سال کے اندر اندر عبداللہ بن ابی کی سازشیں, اس کے رخنے, اس کے ریشہ دوانیاں, اس کے اور اس کے ساتھیوں کی اس طرح کھل کر سامنے آئی کہ خود بخود ان کا زور جو تھا وہ خود ہی ٹوٹ گیا منافقین کا. اب اس پس منظر میں آپ مزید آیتوں کو پڑھیں, ان کو سمجھیں.